وتولى عنهم وقال يا اسفا یا اسفا علی یوسف. غم ہے دل میں, ذکر ہے اللہ کے سامنے. وبیضت عیناہ من الحزن, اتنا غم کی آنکھیں سفید ہو گئی, رو رو کر ہی ہوئی ہوگی. عورتوں کا رونا تو مشہور ہے, لیکن کہیں اگر مرد کوئی روتا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی, تب وہ روتے ہیں. اور یہاں یعقوب علیہ السلام کے رونے کا ذکر ہے. فہو قزیم قزیم, اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا, یعنی آنسو پی رہا تھا, اندر ہی اندر لے رہا تھا. اب بیٹے نے دیکھا تو کیا کہا, انہوں نے بھاپ لیا, سن لیا. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم بعض اوقات چھپ کے بھی روتے ہیں تو منہ لال ہو جاتا ہے, پھر سب پوچھنے لگتے کیا ہوا. وہی بات دیکھا نا آپ, پھر اسی بات پہ رو رہی ہیں. قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف, اللہ کی قسم آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں. جس کو نظروں سے ہٹانا چاہا, جس سے میدان صاف کرنا چاہا, وہ نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہا, مسئلہ تو نہیں حل ہوا. ہم سوچتے ہیں بعض وقت کسی انسان کو اٹھا پھینکنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا, کسی کو کسی سے کاٹ دیں گے, الگ کر دیں گے تو پھر ہماری جگہ بن جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. لہذا انہوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے, رو رو کر یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا, میں تم کو کیا کہہ رہا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. یہ ہے گریف مینجمنٹ, غم کا علاج. اور ہم داستانیں بس لوگوں کو ہی سناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا اس طرح ہمارا دل ہلکا ہو جائے گا, اور جب وہ ہماری نہیں سنتے پوری تو اور بھاری ہوتا ہے, اور سٹ پٹاتے ہیں. اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ, ڈھونڈو ذرا, ڈھونڈو گمے ہوئے کو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا مایوسی کفر, مایوس نہیں ہونا. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار, ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں, آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات بھی دیں. اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. کہاں وہ جو کہتے تھے وَنَحْنُ عُصْبَة, ہم بڑے ہم جتھا, کہاں وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ ہم کو خیرات دیں. اللہ کا قانون ہے اس دنیا میں کہ جو چیز اونچا جانا چاہتی ہے اللہ اس کو نیچا کرتا ہے, جو اوپر جاتا ہے اس کو نیچے ہونا پڑتا ہے. تو جو کوئی بلندیوں کے خواب دیکھے وہ اس کے لیے بھی تیار رہے کہ اس کو نیچے بھی آنا پڑے گا. کبھی جب کسی بھی معاملے میں اونچے ہو جائیں, کچھ زیادہ مل جائے تو فخر نہ کریں, یہ سب کچھ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا, یہ چھٹ سکتا ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم کو ایک نعمت ملتی ہے تو ہم تھوڑے پراؤڈ ہوتے ہیں, پھر ایک اور ملتی تھوڑے اور پراؤڈ ہو جائے, تھوڑے اور ملتی. ماں باپ بھی پیمپرنگ کرتے ہیں, ایک پہ ایک ڈگری لیے چلے جا رہے ہیں, جاب بھی اچھی مل گئی اور بہت کچھ بن جاتے ہیں, پھر شوہر ایسا ملتا ہے جو کسی ایک چیز کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا, پھر انسان روتا ہے کہ کہاں قسمت پھوٹ گئی, اتنی ناقدری. لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی, اللہ سکھانا چاہتا ہے, انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی بندگی کے حدوں میں رہے. کیونکہ نعمتیں انسان کو بعض اوقات متکبر بنا دیتی ہیں, مختالن فخورہ بنا دیتی ہیں. پھر یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہم کو توڑ کر عاجز بنا کے اپنا بناتا ہے, تاکہ ہم بندگی کی حد سے نہ نکلیں, تاکہ ہم آخرت کے نقصان سے بچ جائیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا جب ہر چیز سیدھی سیدھی جانے لگ جاتی ہے نا, ہم لازمن, یہ ہماری ویکنس ہوتی, ہم لازمن خود کو کچھ چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں, تکبر کی بولی بولنے لگتے ہیں, بڑے بڑے بول بولنے لگتے ہیں, اور دوسروں کے عیب چننے لگتے ہیں, ان کو حقیر کہنے لگتے ہیں, ان کو کریٹیسائز کرنے لگتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی بولیں تو صحیح, آپ منہ سے نکالیں تو صحیح, آپ ہی کے سامنے آتا ہے, پھر انسان کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا اور مجھے ہی دیکھنا پڑا. تو یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہماری اڑان اونچی ہونے لگتی ہے تو وہ ہم کو ذرا نیچے لاتا ہے کہ کہیں خدا بننے کی کوشش نہ کرو. یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا. جب انہوں نے خیرات مانگی نا بھائیوں نے کہ ہم کو صدقہ دے دو, دیکھیں کتنا ایموشنل سین ہوگا نا, کہ وہ جس نے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا پھر وہ کبھی آپ کے آگے اتنا مجبور اور بے بس ہو کے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے, تو ترس آ جاتا ہے نا کہ یا اللہ. کیونکہ تقویٰ جب اندر ہوتا ہے تو انسان ہل جاتا ہے کہ میں نے یہ تو نہیں چاہتا کہ یہ میرے آگے آ کے یوں جھکے, لیکن اللہ ظلم کرنے والوں کو دنیا میں جھکاتا ہے اس کے سامنے جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوتا ہے. ظالم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے, اللہ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو ایسی پکڑ پکڑتا ہے کہ پھر انسان کا نکلنا اسے دوبر ہو جاتا ہے. اس نے کہا تمہیں یہ کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ کیا اخلاق ہے, تم نہ سمجھتے, تم سے غلطی ہوئی تھی, یاد ہے وہ غلطی؟ دیکھیے اگر کسی کو کسی کی غلطی یاد بھی دلانا ہو, بہترین طریقہ ہے اصلاح کا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ایسے طنز اور تانے اور تیر, اب موقع آیا کہ اس کو کچھ عمر نکال دو اگلے کا, باتیں سنا سنا کے. لیکن محسنین ایسا نہیں کرتے, مقربین ایسا نہیں کرتے, وہ اس وقت بھی دوسرے کی رعایت رکھتے ہیں, رعایت رکھ کے بات کرتے ہیں, بد اخلاق نہیں ہوتے, بے حیا نہیں ہوتے کہ جو منہ میں آئے بس دوسرے کے سامنے بولتے چلے جائیں اور اس کو بے عزت اور ذلیل کریں. کہتے ہیں تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, اذ انتم جاہلون, کیا کریمانہ اخلاق, جب تم نادان تھے, نا سمجھ تھے, وہ نا سمجھی میں ہو گیا تھا تم سے, یعنی شرمندگی سے بچا رہے ہیں. تو ہمیشہ اپنے مخاطب کو شرمندگی سے بچائیے. جب آپ دوسرے کی اصلاح شرمندگی سے بچا کے اس کو کریں گے تو وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا. ہم بعض اوقات اپنے ہی بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں اور ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے رہتے, شرمندہ کرتے رہتے ہیں, ان کے اوپر باتیں بناتے رہتے ہیں, ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, پھر وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ سنتے ہی نہیں, کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں رہا کہ آپ ان کے لیے خیر خواہ ہیں, وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے بچے جو ہیں وہ بھی پرواہ نہیں کرتے پھر اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے, کہ جب ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. تو بد اخلاقی ہر جگہ نقصان دیتی ہے بندے کو. وہ چونک کے بولے, ہائے کیا تم یوسف؟ انک الا انت یوسف؟ قال انا یوسف, بس اتنا کہا, یہ نہیں کہا میں عزیز مصر, بادشاہ فلاں فلاں, کوئی ٹائٹل لقب کچھ نہیں, انا یوسف, میں یوسف. کس قدر ہمبل ہے. وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی, قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کر دیا, اللہ نے ہم پر احسان کر دیا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, حقیقت یہ ہے کہ جو بھی شخص تقوی اختیار کرے گا, اللہ سے ڈر کر غلط کام نہیں کرے گا, مشکل حالات میں نافرمانی نہیں کرے گا اللہ کی, وہ یصبر اور صبر سے کام لے گا, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ محسنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا, کبھی نہیں ضائع کرتا, وہ محسنوں کو ضرور نوازتا ہے, دنیا میں بھی عزت دیتا ہے, دنیا میں بھی خیر و بھلائی کے موقع دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر بلند ہے. لیکن اس اجر کو پانے کے لیے یہ قربانیاں ضروری ہیں. کسی موقع پر کسی بھی چیز سے مغلوب ہو کر اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, دشمنوں کو بھی شرمندہ نہ کریں, ان کو بھی بے عزت نہ کریں. قالو, سب نے اعتراف کر لیا, تاللہ, اللہ کی قسم, لقد آثرک اللہ علینا, اللہ نے تجھے ہم پہ ترجیح دی, اللہ نے تجھے ہمارے مقابلے میں اونچا کر دیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور یہاں وہ اپنی خطا کا اعتراف کر لیتے ہیں. دیکھیے کس طرح کوئی غلطی مانتا ہے جب اس کو آپ شرمندگی سے بچا کر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم ہی خطا کار ہیں, ہم سے بھول ہوئی, ہم سے غلطی ہوئی, مان گئے اپنی غلطی. پھر آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ کردار, قال لا تثریب علیکم اليوم, کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں. تثریب کہتے ہیں گناہ پہ ڈانٹنا, میں تمہیں ڈانٹوں گا بھی نہیں, کوئی مؤاخذہ نہیں, کوئی آر نہیں دلائیں. یاد رکھیے, کسی کو آر نہ دلائیں, کسی کی کمزوری کی, کسی کی کوتاہی کی, کسی کی غلطی کی, کسی کی خرابی کی آر نہ دلائیں. لوگوں کو آر اور شرمندگی سے بچائیں, کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں, اپنا کام نکلوانے کے لیے لوگوں کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں, ان کو ملزم قرار دیتے ہیں تاکہ وہ غلطی مانیں اور ہمارے آگے جھکیں اور پھر ہم خوش ہو جائیں. لیکن اس خوش ہونے سے مسئلہ تو کبھی حل نہیں ہوا. آپ دل تو نہیں جیت سکتے. دلوں کو جیتنے کے لیے ہمبل ہونا اور احسان کرنا اور دوسرے کو شرمندگی سے بچانا ضروری ہے. اس نے جواب دیا, آج تم پر کوئی گرفت نہیں, اللہ تمہیں معاف کر دے, یغفر اللہ لکم. مجرم کے لیے دعائے استغفار, وہو ارحم الراحمین, اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقميصي هذا, جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو, ان کی بینائی پلٹ آئے گی. اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح شوق لگتا ہے انسان کو اور ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا ہے, اسی طرح بعض اوقات شوق لگتا ہے تو انسان بیماری سے تندرستی میں آ جاتا ہے. کوئی مجھے بتا رہا تھا کسی خاتون کو بازو کا فالج ہے, بازو نہیں اٹھا سکتی, لیکن جب چھینک آتی تو خود بخود ہاتھ اٹھ جاتا ہے. یعنی ہاتھ کوئی ان کا اٹھا کے آگے پیچھے کرتا ہے, لیکن جب ایک جھٹکا لگتا ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے. تو بعض اوقات یہ جھٹکا تکلیف کا ہوتا ہے اور بعض اوقات خوشی کا ہوتا ہے. بعض اوقات کسی جھٹکے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کسی جھٹکے سے انسان صحت مند ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیم طبی علاج جو ہے اس میں جیسے کوئی بل پڑ جائے یا کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے تو وہ لوگ جھٹکے دے کے آگے پیچھے کر کے تو اس کو واپس اپنی پوزیشن پہ لے آتے ہیں کھینچ تان کر کے. تو یہ اللہ کی قدرت تھی. وہی کرتا تھا جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا تھا جسے دیکھ کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہوئی, اور اسی یوسف کا کرتا ہے کہ جس کو پا کر آنکھیں لوٹ آئیں. اصل چیز اللہ کی قدرت ہے. وہ جس چیز میں چاہے شفا رکھ دے, اور جس چیز میں چاہے وہ شفا اور بہترین چیز بھی آپ کے لیے بیماری بن جائے. وہی چیز جو دوسروں کو قوت دینے والی آپ کو کمزور کر دینے والی ہو. تو یہ سب باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اصل قوت اللہ کی ہے. کسی چیز سے فائدہ جب ہوتا ہے جب اللہ فائدہ ڈالتا ہے. ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک بندہ اس کے ہاتھوں خوش لوٹتا اور ایک بندہ اور پریشان ہو کے جاتا ہے اور اس کو سو کر دیتا ہے. ڈاکٹر وہی ہے لیکن اللہ کا اذن کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, اسباب سے فائدہ پہنچتا ہے ہمیں, بندے فائدہ بظاہر پہنچا رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں پیچھے سے اللہ کی تائید ہوتی ہے. وہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے محبت تو ہم کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اور جب تک وہ نہیں ڈالتا اپنے بھی بیگانے ہوتے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہر مشکل میں ہر تکلیف میں اسی کے ہو جائیے, اسی کی طرف لوٹیے, اسی سے مانگیے, وہیں پکاریے. جیسے زکریا علیہ السلام مریم کی نعمتیں دیکھ کے جیلس نہیں ہوتے کہ تیرے پاس اتنا کچھ اور میں اتنا بڑا پیغمبر, میرے پاس کچھ بھی نہیں. نہیں, کہا اچھا تجھے اللہ دے سکتا ہے تو وہ رب مجھے بھی دے سکتا ہے. کس قدر عاجزی اور ہمبلنس ہے, اور اللہ کو یہی عاجزی پسند ہے, اور اسی سے بندے چنے جاتے ہیں, اسی سے بلندی ملتی ہے, اور اسی سے اللہ کے محبوب بنتے ہیں. اور ساتھ ہی کہا کہ جاؤ لے جاؤ, ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا, سینکڑوں میل دور میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ بھی حیرت کی بات ہے, یوسف چند میل دور کنویں میں پڑے ہیں, نہیں پتا کہاں ہے, زندہ ہے کہ مر چکے ہیں. اب یوسف سینکڑوں میل دور ہیں اور خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو کون سنگھا رہا ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کس طریقے سے یہاں پہنچ رہی ہے, یہ بھی اللہ دکھاتا ہے, یہ بھی اللہ کرواتا ہے. فائدہ بھی اسی کی طرف سے, نقصان بھی اسی کی طرف سے. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے, خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسے پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں, آپ بس وہی پرانی باتیں کرتے ہیں, یوسف کو تو بھولتے ہی نہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پہ ڈال دیا, اور یکایک اس کی بینائی لوٹ آئی, دیکھنے لگ گئے. تب اس نے کہا, میں تم سے کہتا نہ تھا, میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم اللہ ہی دے رہا تھا. سب بول اٹھے, یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اے ابا جان, آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں, واقعی ہم خطا کار تھے. ہماری غلطی تھی، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اب آپ دیکھیے خواتین کا لفظ بھی کئی جگہ آیا. پہلے عزیز مصر کہتا ہے انا کی کنتی من الخاتین، پھر وہ خود اعتراف کر لیتی اپنی خطا کا، پھر یہاں بھائی خطا کا اعتراف کرتے ہیں. انجام لگتا سبھی کا ہی اچھا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی، بھول انسانوں سے ہو جاتی، لیکن سارے کردار دکھائے جا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی خطا مانتے ہیں. ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہیں. انی کنت من الظالمین، ہوتا یہ کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں یاد نہیں کرتے، ہم دوسروں کو دیکھتے اس کا کیا قصور اور اس کا کیا قصور، اس نے کیا تکلیف دی مجھے، اس نے کیا تکلیف. ٹھیک ہے وہ انسان ہی سبب بنتے ہیں تکلیف کا بھی، لیکن غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، ان پر معافی چاہیے ہوتی ہے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی دعا کے لیے کہے تو ضروری نہیں کہ سارے کام چھوڑ کے وہاں آپ دعا کرنے بیٹھ جائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دعا کر دوں گا، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا. دوسرا یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ قبولیت کے وقت میں دعا کرے تاکہ ان بیٹوں کی بھی معافی ہو جائے، ان سے غلطی ہوئی اللہ ان کو معاف کر دے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. یعنی باہر استقبال کے لیے شاید آئے تھے. اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، ساتھ بٹھا لیا، سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے، تعظیم میں سب نے سر جھکا لیے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کی کسی خوبی کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے آپ کا جسچر یا پوسچر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم جھک جاتے ہیں، یس وی سرنڈر، ہم مان گئے. یہی انہوں نے کیا تھا، کوئی وہ عبادت نہیں کرنے لگ گئے تھے. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یہ تھا میرا ڈریم. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وہ حقیقت بھی بن جاتے ہیں. تو خواب دیکھتے رہیے اور خیر کی دعائیں مانگتے رہیے، اور اگر کبھی کوئی ایسی چیز نظر آئے جو پسندیدہ نہ ہو تو بھی سمجھیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس نے وقت سے پہلے دکھا. آپ کبھی ہوتا ہے نا کوئی ایسا خواب دیکھتے کہ پھڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، پھر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر آپ بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. ایک طرف اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف نیکی کا موقع مل رہا ہوتا ہے، تیسری طرف آنے والی برائی یا مصیبت سے پہلے سے بندوبست ہونے لگتا ہے. تو برے خواب پر بھی پریشان نہ ہو کہ یہ بھی اللہ نے میرا بھلا کر دیا کہ مجھے پہلے سے متنبہ کر دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ جب آپ کیئر نہیں کرتے تو کچھ نہ کچھ ہو کے بھی رہتا ہے. یا ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی مخصوص خواب آپ دیکھتے ہو اور اس کے بعد کوئی مخصوص چیز ہیپن ہوتی ہو سکتا ہے آپ کا. میرے ساتھ یہ تجربہ بہت ہوتا تھا کہ جب میں خواب میں کسی مخصوص شخص کو دیکھتی تھی تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی تھی. تو بس وہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اللہ نے بس اس شخص کو دکھا کے نشانی دکھا دی، اور میں فوراً توبہ استغفار کرنے لگتی تھی کہ اب کچھ ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد اور تائید ہوتی، کیونکہ اب کوئی نبی تو ہے نہیں، کوئی غیب کی خبریں تو ہم کو نہیں بتائے گا، نہ ہمیں پتا چلے گا. تو خواب ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے براہ راست یا تو کسی خوشخبری پر مبنی ہوتا ہے یا کسی بات کے اوپر متنبہ کیا جا رہا ہوتا ہے، الرٹ ہوتی ہے، جیسے ویدر الرٹس ہوتی ہے نا کہ طوفان آنے والا ہے، تو ایسے ہی خواب بھی بعض اوقات مصیبت الرٹ ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان سوچتا ہے اچھا کیا کیا میں نے، کہاں غلطی ہے. اور جس کثرت سے پھر آپ توبہ کرتے ہیں، اگر وہ خواب نظر نہ آئے تو کبھی بھی توبہ نہ کریں اپنی. اور اندر بھی ایک سہم سی آ جاتی ہے، ایک ڈر سا آ جاتا ہے، پھر آپ عاجزی اختیار کرنے لگتے ہیں، آپ کے اندر ایک جھکاؤ آتا ہے، آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تو بچا لے، نرمی آتی ہے، شکستگی آتی ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک نشانی. یعنی ہم اللہ کی رحمت کی بات کرتے تو صرف خوشی اور اچھی باتوں سے، لیکن یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے کہ ہمیں وہ وقت سے پہلے متنبہ کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کہتے ہیں وقد احسن بی، یہ اس کا احسان ہے، اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، پہلے کہا تم نادان تھے، اب کہا یہ شیطان کا قصور ہے، پھر بھی بھائیوں کو الزام نہیں دیتے، واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ یہ جو خاص واقعہ رونما ہوا ہے یہ کس طرح مجھ کو لے جانے والا ہے، یہ میری زندگی کا دھارا کس طرح بدل دینے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر اللہ سے بات کرتے ہیں وہیں، کیونکہ اصل تعلق تو اللہ سے ہوتا ہے، اصل محبت تو اللہ کے ساتھ ہے، اپنی خوشی غم احساسات شیئر کرنے کا کام تو اللہ ہی سے ہے۔ کہتے ربی قد آتیتنی، یعنی بھائیوں سے تھوڑی بہت بات کر لی، ان سے بھی شیئر کیا، لیکن اصل دل کے جذبات اپنے رب سے شیئر کیے، ربی قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے یہ حکومت عطا کی، میں تو اس قابل نہ تھا۔ کہتے کہ 30 سال کی عمر میں ان کو یہ عہدہ ملا تھا اور شاید 110 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی، اتنے سال انہوں نے پھر یہ حکومت کی۔ ربی قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، حکمت عطا کی۔ وہ صرف حکومت کی بات نہیں کرتے کہ ان کے نزدیک تاویل الاحادیث کا علم بھی کچھ معمولی چیز نہیں۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی، تو میرا دوست، تو میرا مددگار، تو میرا آقا، تو میرا سب کچھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ حکومت پہ بھروسہ، نہ 11 بھائیوں پہ، نہ اور لوگوں پہ، تو ہی سب کچھ۔ نیک بندوں کو جب حکومت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، اتھارٹی ملتی ہے، دنیا کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، تو یہ ان کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے، یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے، کوئی تکبر نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ پا کر کریڈٹ اسی کو دیتے ہیں جو عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر اپنی ایک لاسٹ ڈیزائر کا ذکر کرتے ہیں، توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، کہ وہ میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے، وہ الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں سے ملانا، نیک لوگوں کا ساتھ، اچھی کمپنی۔ سورۃ ہود میں بری کمپنی کا نتیجہ دیکھا، اور یہاں سورۃ یوسف میں اچھی کمپنی کی دعا۔ اور یہ کسی انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہو سکتی کہ اس کو دنیا میں اچھے کمپینینز مل جائیں، اچھے ساتھی مل جائیں۔ دوست تو اللہ ہی ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ انسان رہتا ہے، اگر اچھی کمپنی ہوگی تو اچھے کام کرنے کو دل چاہے گا۔ بات یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے، وہ بادشاہ بن کے بھی اپنے آپ بڑا نہیں سمجھتا، وہ کسی بڑے مقام پہ پہنچ کے بھی کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس بھر جاتا ہے، اس کے دل سے پھر ذات کی عظمت کا احساس نکل جاتا ہے، اور جب تک وہ نہیں آتا نا، تو انسان ہر وقت بس ڈینگے مارتا رہتا ہے، اپنی بڑائی کا چرچا کرتا رہتا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں، پھر بھی نہیں مانے گئے کہ قرآن خطا کی کتاب ہے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، اتنے مخلص ہو۔ جب انسان کسی چیز پر کسی سے شکریہ یا کوئی مادی فائدہ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے اس چیز کو پانے کے لیے کام کیا، جب انسان وہ بھی نہیں مانگتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی اور مقصد کے لیے کیا۔ اور مومن کے لیے وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، جو دنیا والوں کے لیے عام ہے، سب کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورۃ یوسف پڑھی ہو؟ ہاں، آپ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ آج کی اس سورت کا لنک کسی ایک شخص کو ضرور بھیج دیں، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی دوست، آپ کی کوئی رشتہ دار، آپ کی والدہ، آپ کی کوئی بھی قریبی رشتے کی خاتون، کوئی بھی انسان کسی غم میں، دکھ میں، ڈپریشن میں ہو، آپ ان سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. یہ جتنا لیکچر ہے ریکارڈ ہوتا ہے, ریکارڈ ہونے کے بعد ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے اسی دن, آج کا آج ہی چلا جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. تو وہ لنک انٹرنیٹ پہ موجود ہے, وہ ایک لنک آپ آگے فارورڈ کر دیں. پھر سورت یوسف سن لیجئے. سورت یوسف الگ بیک بھی بنوایا تھا, تو اس کا تحفہ کسی ایسے شخص کو دے سکتے. سورت یوسف دکھی لوگوں کی سورت, دکھ دور کا, یہ گریف مینجمنٹ کا ڈھنگ سکھاتی, یہ غموں سے کیسے نپٹا جاتا ہے, مشکل حالات سے کیسے نپٹا جاتا ہے, تکلیف دہ حالات میں صبر کیسے کیا جاتا ہے, اللہ کا تقویٰ کس چیز کا نام ہے, اور محسن کون ہوتا ہے. ایک سورت کے اندر یہ سارے سبق انسان کو ملتے ہیں. بہترین عملی رہنمائی ہے, یہ صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں, یہ عمل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. اگر وہ کر سکتے تھے تو اللہ کے اذن سے ہم بھی کر سکتے ہیں, صرف نیت ہونی چاہیے. وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے, ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ہم بڑے آرام سے نکل جاتے بیچ, ہم تو نہیں شریک ٹھہراتے. لیکن سورت یوسف سے یہی تو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی توحید کیسی تھی, صرف اللہ کے بھروسے پہ سب کچھ کیا انہوں نے. عام بندے بتوں کو نہیں بھی مانتے تو انسان بت بنائے ہوتے ہیں انہوں نے جن پہ وہ توکل کرتے ہیں, چاہے وہ ہسبینڈ ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو یا کوئی اور. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفع نقصان, روزی رزق, ہر چیز کا مالک اپنے رب کو سمجھے. بندے تو صرف اسباب ہیں, اگر وہ اللہ کا اذن ہوگا تو ان سے فیض پہنچ جائے گا, اور اگر اللہ نے ان کے دلوں میں نہ ڈالی تو ہم سر پھوڑ بیٹھے, وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ان سے ہمیں کوئی خیر مل سکتی. تو اکثریت لوگوں کی کیا کرتی ہے, اللہ کو مانتی ہے, کیا آمنت باللہ کہتی ہے, لیکن ساتھ شریک بھی ٹھہرائے ہوئے ہیں اور بت بھی بنائے ہوئے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پہ آنا جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو, میرا راستہ تو یہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے, ہاذہ سبیلی, میرا یہی راستہ, یہی طریقہ ہے جو یوسف علیہ السلام کا تھا, صراط مستقیم. ادعو الی اللہ علی بصیرہ, میں بصیرت کے ساتھ آنکھیں کھول کے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور تمہیں بلا رہا ہوں, اندھی تقلید کے ذریعے نہیں. میں کوئی بلائنڈ فالوئنگ نہیں کر رہا کہ بس بغیر سوچے سمجھے چلتا چلا جا رہا ہوں, میں اس صراط مستقیم کے سائنس کو پہچانتا ہوں. اب دیکھیے کہ زندگی کے سفر میں آپ ایسے ہی اگر چلے, امیجن کریں مثلا ہائی وے پہ جا رہے ہیں آپ, اور ہائی وے پہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, بالکل صراط مستقیم کو بھی اگر امیجن کر لیں کہ ایک سیدھا راستہ کہیں جا رہا ہے, اس پہ بھی سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, کہیں آپ کے آگے اچانک کوئی گاڑی بریک لگا لیتی اور آپ کو شوق لگتا ہے اور آپ بھی وہ مشکل گاڑی کنٹرول کرتے ہیں, سامنے سائن لگا ہوا ہے صبر. کہیں کسی کو آپ راستہ دیتے ہیں, سائن لگا ہوا ہے محسن احسان. کہیں کوئی آپ کو آنکھیں دکھا کے جاتا ہے, سائن لگا ہوا ہے تقویٰ. ادعو الی اللہ علی بصیرہ, یہ اس راستے کے سائن بورڈ ہے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ صبر کے وقت صبر کیا آپ نے, سیدھے رستے پہ ہیں. احسان کا موقع تھا, کیا آپ نے, سیدھے رستے پر ہیں. اللہ سے ڈر کے منہ سے کوئی غلط کامنٹ نہیں کیا کسی پر, کوئی بات, اپنی گاڑی میں اکیلے بیٹھ کے بھی گالی نہیں نکالی. تقویٰ, تقویٰ یہ ہے صراط مستقیم کی پہچان. ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ ہے دین ہمارا, اس کی طرف بلانا چاہیے لوگوں کو کہ جس میں جوڑا اللہ کی ذات سے جائے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت صبر احسان اور تقویٰ. اللہ بصیرہ, اور پوری کنوکشن اور ہوش کے ساتھ یہ کام کرے, خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی پر لگائے. اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں, ان سے اعلان بیزاری. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے, اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے, پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں, کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جن سے پہلے گزر چکی ہیں، یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوُ، جو تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں ان کا زیادہ اچھا گھر ہوگا وہاں. بلند منزلیں. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ افلا تعقلون، ابھی نہیں سمجھ آئی تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں کو سن کے نہ دیا، پھر بھی نہیں سمجھتے. یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں، یعنی پہلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. عبرت لأولی الالباب، عبرت کہتے ہیں کسی کے حال کو دیکھ کر اپنا حال ٹھیک کر لینا، کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھا لینا. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں. ما کان حدیثا یفترا، یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں، من گھڑت جھوٹے قصے نہیں. دنیا کی کتابیں جھوٹے قصوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن یہ قصہ بالکل سچ ہے. بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت.